الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. کل ہم نے اسم مبارکہ نور کے حوالے سے بات کی اور وہاں پر ان ساری باتوں سے آپ کو یہ اندازہ اچھے طریقے سے ہو گیا ہوگا کہ اسماء حسنہ الہیہ جو ہیں وہ حقیقتاً انسان سے متعلق کچھ ہیں جو ذاتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو اسماء بیان کیے گئے ہیں وہ انسانوں سے متعلق ہیں. یعنی خدا نے انسانوں کو اپنی ان صفات کا مظہر اور جلوہ بنایا ہے، یا یہ کہیے کہ خود اپنی ان صفات کو انسانوں کو عطا کرنا ہے، تفویض نہیں، یعنی بطور تجلی. یہ خیر ہے کہ یہاں پر ذہن ایک غلطی کا شکار، مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے کہ تفویض کہیں بھی نہیں. اس تفویض نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق فقیر محض ہے، چاہے کسی بھی قسم کی، اس کو کوئی چیز دی نہیں جا سکتی. اگر خدا کوئی چیز مخلوق کو دے دے گا تو وہ اس کو لے کر باقی نہیں رہ سکتا، کیونکہ مخلوق کو اپنی بقا کے لیے ہر لحظہ اور ہر لمحہ خالق کی توجہ اور عنایت کی حاجت ہے. تو مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے، اور اس میں سے جو کچھ جھلکتا ہے وہ بھی اسی کا ہے جو اس نے خود عطا فرمایا. اچھا، جب ہم نور سے آگے بڑھتے ہیں تو دو صفات جن کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، لیکن اب تھوڑا سا ہم نے اپنی بات کی کیونکہ آگے بڑھایا ہے، تو مجھے بھی یہ دل چاہا کہ تھوڑا تفصیل سے بات کریں کہ نورانی ہونے کے لیے، جیسے کل ہم نے اس بات کو اسٹڈی کیا کہ خدا نے کچھ انسانوں کو اپنا نور عطا فرمایا ہے، اپنے نور کی مثل بنایا ہے، اور جو ان سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ خدا کا نور اس میں بھی جھلکنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو مومن ہیں قیامت کے دن جو نجات یافتہ ہیں ان کا نور ہوگا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوگا. یعنی ان کی جو اچھائی اور خوبی ہے اس کو خدا نے کس سے تعبیر کیا؟ ان کی نورانیت سے، کہ وہ نورانیت جو پیغمبر کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہے، وہی ان کے ہمراہ ان کے بہشت کے گھر کو روشن کرے. ولی پر بھی جو ہم نے بات کی تو ولایت کی بحث بھی حقیقتاً اس میں ولی سے کی بنیاد پہ پڑی ہوتی ہے. یعنی کہ جب ہم ولایت کی بحث کرتے ہیں تو ولایت کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کا اس میں ولی، ولی ہونا. اور ولی کے معنی جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ ولی کے معنی ولایت کے معنی قربت کے ہوتے ہیں، ولایت کے معنی محبت کے ہوتے ہیں، ولایت کے معنی حجابات کے برطرف ہو جانے کے ہوتے ہیں، اور اگر ہم جیسے خدا کے حوالے سے بات کریں تو ولایت کے معنی سرپرستی اور رہنمائی کے بھی ہوتے ہیں. یعنی ولایت کے جتنی ڈائمنشنز ہیں، جتنی جہتیں ہیں، ان سب کا اطلاق خدا کی ولایت پر ہوتا ہے، اور باقی جتنی ولایت ہیں وہ سب کی سب اس کا سب سیٹ ہے. میں یوں کہیے کہ ولایت خدا سپر سیٹ ہے اور باقی جتنی ولایتیں ہیں وہ سب اس کا سب سیٹ ہے. یعنی اس میں سے کچھ حصے ان ولایتوں میں پائے جاتے ہیں. ولایت اور کرامت، یہ دو ایسی صفات الہیہ ہیں کہ جب تک انسانوں میں پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان نورانی نہیں ہو سکتا. کون سی دو صفات؟ ولایت اور کرامت. ان دو صفات کا پیدا ہونا ضروری ہے انسان کی قلب کے نورانی ہونے کے لیے. آج ہم تھوڑا اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ ولایت کی کیا قسمیں ہیں، کرامت کی کیا معنی ہے. ولایت تو آپ سمجھ چکے ہیں کیا چیز ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ انسان میں ولایت پائی جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اور خدا کے درمیان حجابات کم سے کم، انسان اور خدا کے درمیان محبت کا رشتہ قائم ہو. کیونکہ اس نقطے کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت اہم بات ہے. کہ خدا اور بندے کے درمیان حجاب نہیں ہے لیکن بندے اور خدا کے درمیان حجاب ہے، اور بندے کو ترقی کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان حجابات کو برقرار کریں۔ اس چیز کو میں نے کئی طریقوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، کل بھی جو مثال تھی کہ حجاب ہے ظلمانی اور حجاب ہے نورانی کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ حجاب ہے نورانی اور حجاب ہے ظلمانی کی کیا کیفیت، تو بندہ جس قدر اپنے اور اپنے رب کے درمیان حجابات کو کم کرتا چلا جاتا ہے اتنا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ولی خدا۔ صحیح، ایک طرف تو یہ کہ اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا ولی ہے یعنی خدا ہم سے انتہائی قریب ہے، خدا ہماری کسی ضرورت سے بے خبر نہیں ہے، خدا ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہم پر اپنا فیض اور عنایت نازل کرتا رہتا ہے تبھی ہم زندہ ہیں، تو یعنی خدا کی ولایت میں کوئی کمی نہیں، یعنی خدا کی قربت میں انسان کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انسان کی قربت خدا کے لیے اس میں بہت سارے حجابات ہیں۔ تو جتنا جتنا بندہ ان حجابات کو برطرف کرتا چلا جاتا ہے اتنا وہ کیا بن جاتا ہے؟ ولی خدا۔ بس سمجھنا کہ انسان جب خدا کا ولی بنتا ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم انسان کے ولی بنتے نہیں ہیں، ہم ہیں اور فقط ہم ہی ہیں، صحیح، اور باقی ساری ولایتیں جو ہیں وہ ہماری ہی عنایت ہیں، ہم ہی ہیں ولی انسان کے لیے۔ اگر خدا کی ولایت یا خدا کی قربت میں کمی واقع ہو جائے تو انسان ختم ہو جائے گا۔ انسان کب خدا کا ولی بنے گا؟ جب اپنے اور اللہ کے درمیان حجابات کو برطرف کرتا چلا جائے گا۔ اس چیز کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے۔ تو انسان کے نورانی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان اللہ کا ولی بنے، انسان اللہ کا ولی بنے، یہ ضروری ہے، ورنہ ولایت نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان حجابات کی کثرت ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ علی وہ ہستی ہیں کہ جن کے اور خدا کے درمیان حجابات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جب ہم ان کی ولایت کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں علی ولی اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ علی اس مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کے اور اللہ کے درمیان حجابات، سوائے اس کے کہ جو ایک مخلوق اور خالق ہونا، یہ حجاب تو ہے، اس حجاب کو تو نہیں ختم کیا جا سکتا۔ یعنی کہ ہم معصومین علیہ السلام کے حوالے سے اسی چیز کے قائل ہیں کہ جو یہ جو حجاب ہے کہ وہ خالق ہے اور یہ اس کے مخلوق ہیں، وہ معبود ہیں یہ اس کے عبد ہیں، اس حجاب کے علاوہ اور کوئی دوسرا حجاب ان کے اور خدا کے درمیان حائل نہیں۔ تو یہ اقرار ہے مثال کے طور پر علی علیہ السلام اور دیگر آئمہ کی ولایت کے حوالے سے۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ آپ جو یہ گواہی دیتے ہیں اپنے کلمے میں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کرامت، یعنی یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب تک انسان کا خدا سے رشتہ ولایت قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک قلب میں نورانیت نہیں پیدا ہوگی۔ میرے صاحب سی بات ہے، جب تک تاریکی کے حجابات میں پھنسا ہوا ہے نورانیت نہ جائے گی۔ دوسری صفت جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ولایت کے ساتھ، وہ ہے کرامت۔ کریم بھی اس میں پروردگار، لیکن خدا نے یہ اسم بھی اپنے بندوں کو، اپنی مخلوقات کو عطا کیا۔ خداوند کریم کیا فرماتا ہے قرآن کے بارے میں؟ انہ لقول رسول کریم، کہ یہ قول ہے رسول کریم کا۔ اب یہاں رسول کریم سے مراد بظاہر جبرائیل ہے، کہ وہ فرشتہ ہے کہ جو وحی لے کر آتا ہے اور پیغمبر کو سناتا ہے۔ خدا نے جب پہلی وحی نازل کی، پہلی وحی، اس میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اکرم کریم کا صیغہ مبالغہ ہے، بے انتہا کریم، پہلی وحی ہے یہ۔ یعنی بھی پہلی صفت جو خدا نے اپنی بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ اکرم۔ بے انتہا کریم، اس کے بعد پیغمبر کریم، قرآن کریم، قرآن کو لانے والا فرشتہ کریم، اور ہم یہ جو وحی نازل کرتے ہیں بے ایدی سفرت کرام برارہ، کہ جو خدا کے سفرائے باکرامت ہیں، وہ فرشتوں کے بارے میں صفت کرامت کو قرآن نے قائم کی. عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ عباد مکرم ہیں. تو اس کریم ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ تو کرامت ہے، خدا کی صفت ہے کریم، لیکن یہ صفت قرآن میں بھی پائی جاتی ہے، یہ صفت فرشتہ وحی میں بھی پائی جاتی ہے، یہ صفت خدا کے کام انجام دینے والے ملائکہ میں بھی پائی جاتی ہے، یہ صفت پیغمبر میں بھی پائی جاتی ہے، وہ بھی کریم. اس کرامت کا مطلب کیا ہے؟ ہم عام طور سے کیا سمجھتے ہیں کریم کے معنی؟ جی ہماری نظر میں کریم کا مطلب کیا ہے؟ کریم کون ہوتا ہے؟ کرم کے کیا مطلب؟ کریم کا مطلب ہوتا ہے وہ باعزت بلند جس میں کسی پستی کا گزرنا ہو، یعنی وہ معیار بلند جس میں کسی قسم کی پستی نہ پائی جائے، اسے کہتے ہیں کریم. تو خدا اکرم ہے، یعنی کریم کی بھی انتہا ہے، صیغہ مبالغہ ہے. یعنی خدا اس بلند ہستی کا نام ہے جس میں کسی قسم کی بھی پستی اور گراوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ تمام کی تمام ہستیاں جو خدا سے وابستہ ہیں وہ سب بھی کریم ہیں. یعنی ان میں بھی وہ بلندی پائی جاتی ہے کہ اس بلندی میں پستی کا شائبہ اور گزر نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے کریم کا. یعنی پیغمبر اکرم جب کہتے ہیں حضور کریم ہیں، یعنی کریم کا مطلب مہربان نہیں، بلکہ کریم کا مطلب ہے کہ آپ اس معیار بلند پہ فائز ہیں کہ آپ کی شخصیت میں کسی قسم کی پستی اور زشتی کا کوئی گزر نہیں. قرآن میں کہ کوئی پستی نہیں پائی جاتی، جو فرشتہ وحی ہے اس میں کوئی پستی نہیں پائی جاتی. یہ سب کا سب کیا ہے؟ کرامت کا سلسلہ ہے. اب یہاں پر ایک اور بہت پرلطف بات، کیونکہ بہت سارے مطالب اپنے ضد الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں. کرامت کی ضد کیا ہے؟ کرامت کی ضد کیا ہے؟ دناعت. کرامت کی ضد کیا ہے؟ دناعت. کریم کا مخالف کون ہے؟ دنا. دنا کا مطلب کیا ہے؟ جس سے یہ لفظ دنیا بھی نکلا ہے، جس سے ہماری زبان میں حرف ادنا نکلا ہے. ادنا آپ کسے کہتے ہیں؟ لو لیول کا ہوتا ہے. دنا یعنی پست معیار. دنیا شاید اسی سے نکلی ہے کہ یہ پست چیز. تو کرامت کے مقابلے میں کیا ہے؟ دناعت. یعنی جو کریم ہے اس میں ادنا پن نہیں پایا جائے گا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی کریم ہے وہ دنیا دار اور دنیا پرست کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان دو چیزوں میں باہم تضاد ہے. کرامت اور دناعت میں باہم اصلاً تضاد ہے کہ جس میں دنیا داری پائی جائے گی اس میں دناعت کا پہلو ہے، اور اگر دناعت کا پہلو ہے تو وہ کریم نہیں ہو سکتا.
دنیا ہے یا دنیا داری؟
دنیا اب آپ سمجھتے ہیں نا دنیا کی چیز، اب اس سوال کو دہرانے کی ضرورت نہیں. یعنی کہ اب آپ اگر سمجھ گئے ہیں کہ دنیا کس کو کہتے ہیں، کہ مجھے مطلب میں نے بہت دفعہ دہرایا، تو بس اب بات ختم.
آپ نے
جو
دنیا داری کا لفظ استعمال کیا نا، تو اس سے اکثر یہ ذہن میں
آتا ہے دنیا برتنا. نہیں، یعنی کہ یہ چیز تو ہم پہلے اچھے طریقے سے بیان کر چکے ہیں کہ دنیا کیا چیز ہے، دنیا کس کو کہتے ہیں. جی دنیا کس کو کہتے ہیں، اور ابھی بھی میں نے پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ اس چیز کو دہرایا کہ دنیا حقیقتاً تکاثر کا نام، تکاثر میں پھنسنے کا نام دنیا، اور دنیا کی چیز پوچھے. تو کرامت کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ دناعت کی ضد ہے. تو جو کریم ہے اس میں یہ ادنا پن نہیں پایا جاتا. جو دنیا کے پیچھے ہے، جو دنیا دار ہے، وہ کریم نہیں ہو سکتا، اور جو کریم ہے وہ اس دنیا داری کے معیار سے ہمیشہ بلند ملے گا. اور پروردگار عالمین نے ایک عجیب جملہ اس کرامت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ ہے. یہ بہت عجیب ہے, بہت حسین ہے. ان اکرمکم, تم میں سے اکرم وہ ہے, اکرم ہاں یعنی کریم. اب اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے, تم میں سے زیادہ سے زیادہ, زیادہ سے زیادہ کرامت والا. یعنی اکرم کا مطلب ہے کہ اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جب لفظ اکرم آیا تو یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اب اس کرامت کی انتہا نہیں ہے. عند اللہ, اللہ کے نزدیک. کون کرامت کے درجے پر فائز ہے؟ زیادہ سے زیادہ کرامت کس کی ہے؟ جس کے پاس زیادہ سے زیادہ تقویٰ ہے. یعنی نہ تقویٰ کی لمٹ ہے اور نہ کرامت کی لمٹ. کیوں؟ اس لیے کہ صفت کریم کس کی ہے؟ یہ کریم صفت ہے خدا کی, اور خدا کی جو صفت ہے اس کی انتہا کبھی نہیں ہوا کرتی. جتنا تقویٰ اختیار کر سکتے ہو کرو, اتنے کریم بن جاؤ. یعنی کرامت کا معیار کیا ہے؟ تقویٰ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. تقویٰ کی کوئی اینڈ نہیں ہے متقی بننے کا. جتنی استطاعت ہے اتنا اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, اور جتنا تقویٰ اختیار کرو گے اتنی کرامت نصیب ہو جائے گی. کرامت سمجھ رہے ہیں کہ کرامت کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کا معیار بلند ہوتا چلا جائے اور اس میں سے پستی کا اثر ختم ہوتا چلا جائے. ولایت کیا چیز ہے؟ کہ انسان خدا سے قریب ہوتا ہے. اور خدا سے قربت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ سیر و سفر سے تو نصیب ہوتی نہیں ہے. خدا سے قربت نصیب ہوتی ہے اپنے معیار کی بلندی سے. اور معیار کب بلند ہوتا ہے؟ جب انسان جن تاریکیوں کے حجابات میں پھنسا ہوا ہے, جن طبیعت کی زنجیروں میں الجھا ہوا ہے, ان سے نجات یافتہ ہو اور اوپر اٹھ کر چلا جائے. تو یہ ولایت اور کرامت, یہ دو خدا نے اپنے اسماء کس کو دیے؟ اپنی مخلوقات کو دیے. کہ تم میرے اسم ولی کا مظہر بن جاؤ, تم میرے اسم کریم کا مظہر بن جاؤ. اور جب تمہارے اندر ولایت اور کرامت پیدا ہو جائے گی تو تمہارے نفس میں کیا چیز آ جائے گی؟ نورانیت. جو کل ہم نے بات پڑھی کہ مومن کا نور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں سفر کرے گا اور اس کے بہشت روشن کرے گا. تو اس نورانیت کو پانے کے طریقے کیا ہیں؟ ولایت اور کرامت. کرامت کیسے نصیب ہوگی؟ صفت تقویٰ سے. اور ولایت کیسے نصیب ہوگی؟ حجامات کو دور کرنے سے. اور یہاں دونوں مواقع پر پھر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خدا نے جب اس پوری کرامت کی چین کو گنایا ہے تو بنیادی طور پر پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کرامت چاہیے تو ان سے وابستہ ہونا پڑے گا. کن سے وابستہ ہونا پڑے گا؟ یہ جو رسول کریم ہے, یہ جو قرآن کریم ہے, یہ جو وحی کریم ہے, یہ وہ تمام وسائل ہیں کہ جن کے سبب سے تمہیں کرامت نصیب ہو. یہاں تک یہ بنیادی باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی. اب تھوڑا سا میں اس کو تفصیل سے اس کی جو ہے حقیقتاً ایک ہیں, لیکن اس کے پہلو مختلف ہیں. یعنی بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جتنے قسم کے کھانے ہم کھاتے ہیں, میں تو سب کھانا, اور جتنے مشروب پیتے ہیں سب پانی, لیکن ہر ایک اپنا الگ الگ ایک اثر بھی رکھتا ہے. بنیادی طور پر یہ دو الگ کوالٹیز ہیں. بنیادی طور پر یہ تو الگ کوالٹیز ہیں، یعنی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ حجاب ہے ظلمانی کو برطرف کرنا، یہ ایک الگ چیز کا نام ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ اپنے نفس میں کرامت کا پیدا کرنا، یہ ایک الگ جہد کا نام ہے۔ ٹھیک ہے نا، بنیادی طور سے سب جا کے وہی، یعنی کہ کس چیز کے لیے کہ انسان کے نفس میں نورانیت پیدا کرنے، نتیجہ سب کا وہی ہے، ایک ہی۔ تو ولایت اور کرامت خدا کی دو صفات ہیں کہ جو اس نے ہمیں عطا کی، اور ہم سے کیا چاہیں کہ ہم خدا سے ولایت کا رشتہ جوڑیں اور خدا کی قریبیت کا مظہر اور جذبہ بن جائیں۔ یہ بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی؟ اور جب ولایت اور کرامت انسان کو نصیب ہو جائے گی تو اس کا نفس نورانی ہو جائے گا۔ اب اس کے تھوڑی سی جزئیات کا جائزہ لے لیں کہ ان ولایت اور کرامت کے ذیل میں قرآن کریم نے کن مباحث کو بیان کیا۔ ایک بات جو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ، یعنی ابھی بھی میں نے جس کا تذکرہ کیا تھا، کہ ولی اور کریم اس میں خدا ہے، اس میں الہ ہے، اس میں معبود ہے۔ اس کی وجہ سے اس اسم میں کیا صفت پائی جاتی ہے؟ دوام، ثبات اور استقلال۔ یعنی ہر وہ چیز جو خدا سے وابستہ ہوتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے، دائم ہوتی ہے اور مستقل ہوتی ہے۔ یہ بات صحیح؟ اور وہ چیزیں جو محض انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں، ان میں فنا ہوتی ہے، ہلاکت ہوتی ہے، تغیر ہوتا ہے، تبدیلی پڑ جاتی ہے۔ تو کیونکہ اسماء حسنا ولی اور کریم خدا سے وابستہ ہیں، تو اس لیے ان میں ثبات و دوام و استقلال پایا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک اور کوالٹی بھی ہے کہ حقیقتاً یہ اسماء و حبل اللہ ہیں، اللہ کی رسی ہیں، کہ جس کا ایک سرا انسانوں کے ہاتھ میں، خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا انسانیت میں آویزاں ہے، لٹکا ہوا۔ جس میں احمد جوادی امبی نے ایک بہت مزیدار جملہ کہا کہ حبل اللہ جب خدا نے کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے وہ رسی پھینک دی، بلکہ حبل اللہ کا مطلب ہے کہ خدا نے رسی لٹکائی ہے۔ جب کہنا واعتصموا بحبل اللہ، تو یہ نہیں کہ رسی پھینک دی لے لو، نہیں، بلکہ رسی لٹکائی ہے جس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں، اور دوسرا حصہ جو ہے، دوسرا سرا وہ انسانوں کے سر پہ جھول رہا ہے کہ اب جس کا دل چاہے وہ اس سرے کو پکڑ کے اور بلند ہو جائے۔ اور اسی چیز کو خدا نے کیا کہا، عروت الوثقا۔ عروت الوثقا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ ایک رسی چھت سے لٹک گئی، ٹھیک ہے، اور آپ سے کوئی کہے کہ اس رسی کو پکڑ کے اوپر چلے جائیے، تو آپ کو ڈر لگے گا کہ یہ رسی پتہ نہیں کہاں پر کہاں ہے، اوپر میں اس کو پکڑ کے اوپر تک جاؤں، اور اگر جس جگہ سے اٹکی ہوئی ہے وہاں سے چھوٹ گئی تو میں گروں گا نیچے۔ لیکن خدا نے اس حوالے سے اطمینان دلایا کہ یہ رسی، یہ عروت الوثقی جو ہے، یہ وہ رسی نہیں ہے کہ اگر تم اس کو پکڑ کے اوپر چڑھو گے تو کبھی پتہ چلے نیچے بھی آ گئے، نہیں، بلکہ اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں۔ اور جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جو کچھ خدا کے پاس ہوتا ہے وہ ثابت اور دائم اور مستقل ہوتا ہے، اس میں تغیر اور تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی لٹکائی ہوئی رسی ہے کہ اس میں انسان جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے، اس سے اعتصام پیدا کر لے اور بلند ہو۔ یہ اسماء حسنا الہیہ کی جو پروردگار نے عطا کی، اس کی صفت کیا ہے؟ حبل اللہ۔ یعنی اسماء حسنا کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ حبل اللہ، یہ اللہ کی لٹکائی ہے۔ دوسری بات کہ جب ہم جو بالکل بالکل کیونکہ امام نے فرمایا کہ واللہ نحن اسماء اللہ الحسنا، یعنی کہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے نا کہ جتنے بھی اسماء حسنا ہیں سب خدا کے ہیں، فادعوه بها، بس ان کے سبب سے خدا کو سے دعا کرو۔ تو اسی آیت کے ذیل میں امام نے فرمایا واللہ نحن اسماء اللہ الحسنا،
خدا کی قسم یعنی وہی اسماء حسنا الہیہ اور وہی قرآن اور اہل بیت اور وہی رب اللہ اب تھوڑا سا ایک یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اسماء حسنا میں کنیکشن کس طریقے سے بنتا ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ جیسے کریم کی ہم نے بات کی, کریم یعنی کہ جس میں پستی نہ پائی جائے, پستی کا گزر نہ ہو, جو معیار بلند پر فائز ہو. ولی جو سرپرست ہے, جو محبوب بنائے جانے کے قابل ہے, وہ ولی. ولی اور کریم یہ صفت ولایت اور کرامت کس میں پائی جانا چاہیے, کس ہستی میں پائی جانی چاہیے یہ صفت؟ جس میں عیب اور نقص نہ پایا جاتا ہو. یعنی جب ہم کہیں کہ ہم کسی کو اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہیں, ہم کسی سے قریب ہونا چاہتے ہیں, ہم کسی کی کسی سے محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو اس ہستی کو پر عیب ہونا چاہیے یا عیب سے پاک ہونا چاہیے؟ ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ عیب اور نقص. اور عیب اور نقص کا فرق بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. کل بھی میں نے جو دو لفظ آپ کے سامنے رکھے تھے, تمام اور کمال, کہ تمام کا مطلب ہوتا ہے اجزاء کی کمی, اور کمال کا مطلب ہوتا ہے یا بے کمال ہونے کا مطلب کوالٹی میں کمی, یعنی چیز پوری ہے لیکن کوالٹی میں کمی. اور ناتمام ہونے کا مطلب ہے کہ جتنا ہے اپنی جگہ درست ہے لیکن اجزاء پورے نہیں مکمل. تمام کے مقابلے میں نقص ہے اور کمال کے مقابلے میں عیب. یعنی جو شے ناتمام ہے وہ ناقص ہے, اور جو شے بے کمال ہے وہ عیب دار ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رشتہ ولایت قائم کرنا چاہتے ہیں, تو لازمی طور پر ہر انسان کی کیا دل چاہتا ہے کہ کس سے رشتہ ولایت قائم کرے, کس سے محبت کا رشتہ جوڑے, کس کو اپنا سرپرست بنائے, جو عیب دار ہو یا جس میں عیب اور نقص نہ پایا جائے. جس حد تک آپ کی حد تک ممکن ہے آپ کس کو اپنا سرپرست بنائیں گے؟ جو عیب اور نقص سے بالاتر ہو, ٹھیک ہے. اور صفت کرامت کس میں پائی جانی چاہیے, کس میں پائی جائے گی؟ جس میں پستی نہ ہو. اور جس میں پستی نہیں ہوگی وہ کون ہوگا؟ جس میں عیوب اور نواقص نہیں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اسماء ولی اور کریم, یہ دونوں آپ کو ایک ہی جگہ پہ پہنچا رہے ہیں کہ کرامت کس میں پائی جائے گی؟ جس میں عیب اور نقص نہ ہو. ولی کس کو ہونا چاہیے؟ جو عیوب اور نقائص سے پاک ہو. وہ ہستی جو عیوب اور نقائص سے پاک ہوتی ہے, اس کا اسم خدا نے کیا بیان فرمایا؟ صمد. اللہ صمد. صمد کے معنی ہم نے کیا سمجھے تھے؟ کہ جس میں کوئی خلا نہ ہو, جس میں کوئی گیپ نہ ہو, جس میں کوئی کمی نہ ہو, جس میں کوئی کمزوری نہ ہو, جس کو روکنے والی, محدود کرنے والی کوئی حد نہ پائی جائے, وہ ہے سمر. تو وہ ہستی جو لا متناہی ہو, وہ ہستی جس میں کوئی کمی اور کمزوری نہ پائی جائے, اس میں عیب اور نقص پایا جائے. تو حقیقتاً سمد کسے کہیں گے؟ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو. تو اب آپ یہاں سے یہ سمجھ لیے کہ اسماء حسنا ولی و کریم سمد میں جا کے جڑ جاتے ہیں جذبے. اور اس لیے خرافہ اور اولیاء ایک جملہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ مظہر سمدیت بنے. انسان کو چاہیے کہ خدا کی صفت سمدیت کا مظہر بنے. کل تو نہیں ہو سکتا ویسے, لیکن صفت سمدیت کا مظہر بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنی ذات سے حتی الامکان عیب اور نقص کو ختم کرتا چلے, تو کریم بھی ہو جائے گا اور کریم بھی ہو جائے گا ولی بھی ہو جائے گا. یعنی یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ یہ غور فرمائیے کہ اسماء جو ہیں وہ کس طریقے سے ایک دوسرے میں جا کے جذب ہو جاتے ہیں. जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी ना कि नीचे आप जितना आएंगे आपको अस्मा की कसरत मिलेगी, जितना आप ऊपर चलते चले जाएंगे उतने अस्मा में जामियत मिलेगी। और सूरह इखलास के अंदर जो अस्मा इस्तेमाल हुए हैं वो इंतहाई जामे हैं, हुआ अल्लाह अहद और समद, ये जामे अस्मा है, बसीत है, पर कसरत नहीं है, कसरत वाले अस्मा नहीं है। तो देखिए दीगर अस्मा इनमें आके जमा और जज्ब हो जाते हैं, फना हो जाते हैं। तो समदीयत यानी हर ऐब और नक्श से पाक होना, और ऐब और नक्श जो हस्ती पाक है उसी को वली होना चाहिए और वही साहिबे कराम। तो ये अस्मा के हवाले से भी इस चीज को आप समझ। अच्छा, अब दो तीन नुकात वली के हवाले से, यानी वो चीज़ें जो हमसे मरबूत और हमसे मुताल्लिक़ हैं। मैंने आपके सामने जो आज आयतें रखी इनमें पहली आयत सूरह शूरा की आयत नंबर 9 है, हम इत्तफ़ज़ू मिन दूनिही औलिया। यानी अब ये सारी बहस जो हमने की इससे हमारी अक्ल हमें क्या बताती है कि अगर हम वली तलाश करें, किसी को अपना वली बनाना चाहें तो वो कौन होना चाहिए। अब ये फैसला हम खुद करें, अब ये फैसला हम खुद करें कि वो वली कौन होना चाहिए। बताइए, ये सारी बातें हमने की, विलायत की बात की, करामत की बात की, तो अब हमारी अकल क्या फैसला करती है कि वली वो होना चाहिए जो हर ऐब और नक्श से पाक हो। और ऐसी हस्ती कौन मिलेगी हमें जो ऐब और नक्श से पाक हो, सिर्फ और सिर्फ ज़ाते परवरदिगार। तो खुदा ये सवाल बंदों से कर रहा है, हमें तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, क्या ये लोग खुदा के सिवा दूसरों को अपना औलिया बनाते हैं। यानी ये एक्चुअली एड्रेस किसको किया जा रहा है, इंसान की फहम को एड्रेस किया जा रहा है, इंसान की समझ को एड्रेस किया जा रहा है कि अगर तुम विलायत के मायना को समझते हो तो तुम किस तरीके से खुदा को छोड़कर किसी और को अपना वली बना सकते हो, या उसको छोड़कर दूसरों को अपना वली बनाते हो। वल्लाहु वल वली, बस अल्लाह हुआ, हुआ के माने यहाँ पर दो हो सकते हैं, या तो इसमें ज़ात भी लिया जा सकता है या वही, कि बस अल्लाह के वही वली। अच्छा, यहाँ वली जो है वो मुतलक के सेंस में आ रहा है, एब्सोल्यूट सेंस में आ रहा है। यानी खुदा किसी की वजह से वली नहीं है, उसकी विलायत किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, उसकी विलायत किसी की मुहताज नहीं है, बल्कि खुदा मुतलकन वली है, एब्सोल्यूट सेंस में। वल्लाहु हुवल वली, बस बात खत्म, कि बस अल्लाह है वही वली है, और उसके अलावा विलायत कहीं नहीं पाई जाती। कि अगर तुम अकल रखते हो, अगर तुम समझ रखते हो, अगर तुम साहिब फहम हो, तो खुदा के सिवा किसी कहीं पर विलायत ना तलाशो। उसका अगले दो टुकड़ों में उसका रीजन क्यों, वह हुआ युहयिल मौता, खुदा के सिवा कोई है कि जो मुर्दे को जिंदा कर दे, मैयत को हई करने की सिफत उसके अलावा है किसमें। इन्हें नमरूद ने यह किया था कि एक जिंदा आदमी को पकड़ के मार दिया कि मैं भी मुर्दे को जिंदा करता हूँ, और दूसरी तरफ उसने बेवकूफ बनाया कि जिसको सजाए मौत हो चुकी थी उसको छोड़ दिया कि मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ। बताइए, मुर्दे को जिंदा करना, लेकिन बात वही होती है कि वो जालिम और जाबिर बादशाहों के सामने जो लोग होते हैं उनकी अपने भी हफ्त होती है, या खौफ के मारे उनमें हिम्मत और जुरत ही नहीं होती कुछ बात हक बात कहने की, कि किसी ने उससे बढ़ के ये नहीं पूछा है कि ये जो तुमने इसको जिंदे इसको छोड़ दिया तो क्या ये मुर्दे को जिंदा करना इसको कहते हैं। तो खुदा कौन है कि जो मैयत को हड़, तो ये वो हस्ती है कि जो हकदार है कि उससे रिश्ता विलायत को जोड़ा जाए। और उसका अगला टुकड़ा हुआ वाला कुल कि खुदा की विलायत मुतलक है, कि ये दो चीजें किसी के पास नहीं है उसके अलावा, मैयत को खड़ी करना और हर शय पर कादर। کس لیے ولایت مطلقہ خدا کے پاس. دوسرا ایک جو بڑا اہم نقطہ ہمارے سامنے آتا ہے, یعنی کہ یہ بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے فہم توحید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ولی صرف الہ واحد اور صمد کو ہونا چاہیے. یعنی جب ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں کہ ولی ہوا اللہ ہے, احد ہے, صمد ہے, تبھی ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر کسی سے ہمیں رشتہ ولایت جوڑنا ہے تو وہ یہی ہستی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس سے ولایت کے رشتے کو جوڑا جا سکے. اسی چیز کو پروردگار عالمین نے قرآن کریم میں بھی کئی دفعہ بیان فرمایا. ایک لفظ ہے جو ہم اکثر پڑھتے ہیں, نعم المولا, نعم المولا و نعم النصیر. یعنی یہ ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جسے ہم نے اپنا رشتہ ولایت جوڑا ہے, یعنی جو ہمارا مولا ہے وہ کون ہے؟ نعم المولا, کتنا اچھا ہے. اب یہ پتہ نہیں ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں پہچان پاتے, یہ الگ بات ہے. نعم المولا یعنی کتنا بہترین ہے میرا مولا, وہ نعم النصیر اور کتنا بہترین نصرت کرنے والا ہے. مولا اور نصیر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جو ہم کہیں گے کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا نصیر یا نصرت کرنے والا ہے, ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے؟ مولا اسے کہتے ہیں کہ جو جس کے سامنے آپ اس طریقے سے محتاج ہوں کہ آپ کا کچھ بھی نہ ہو اور اس کا سب کچھ ہو, اسے مولا کہا جاتا ہے. یعنی کہ جو 100% آپ کا حامی ہو, حافظ ہو, نگراں ہو, نگہباں ہو, مددگار ہو, 100%. یعنی مولا کے مقابلے میں بندہ اپنا کچھ بھی نہیں رکھتا. جیسے ہم کہنا میں بالکل 100% بے بس اور لاچار ہوں, اور جو اس وقت میری حاجت کو دور کرے وہ کون ہے؟ میرا مولا. لیکن نصیب کون ہوتا ہے, نصرت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کہیں کہ کچھ میرے پاس ہے, کچھ آپ دے دیں. یعنی میرے پاس کچھ چیزیں ہیں لیکن یہ اتنی نہیں ہیں کہ جو میرے لیے کافی ہیں, آپ میری مدد کریں کہ تاکہ میرا کام مکمل ہو جائے. تو جب کچھ آپ کے پاس ہو اور ایک بڑا حصہ دوسرا آپ کو پرووائڈ کرے تو وہ آپ کا کون ہے؟ ناصر و نصیر. تو خدا کی امداد بننے کے لیے دونوں طرف سے, یعنی جو کچھ تھوڑا ہم رکھتے ہیں اس میں بھی ہمیں اس کو مکمل کرنے کے لیے خدا کی مدد چاہیے. اور بہت سارے موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر ہم بالکل فقیر ہیں وہاں ہمیں سب کچھ خدا سے چاہیے. تو نعم المولا و نعم النصیر, کہ کتنا ہی اچھا وہ مولا ہے اور کتنا ہی اچھا ہمارا ناصر و مددگار. دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی سورہ محمد کی آیت نمبر 11, ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. یہاں سے ایک دوسرے موضوع کا, دوسری جہت کا آغاز ہوتا ہے ولایت کہ اس طریقے سے بِأَنَّ اللَّهَ, کہ بے شک اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اور یہ چیز کہی جاتی ہے کہ یہ ٹکڑا شاید اس آیت کے آنے سے پہلے جناب امیر المومنین علیہ السلام نے میدان بدر میں یہ جملہ ادا کیا کہ جب کفار کی طرف سے وہ نکلے تھے ان کے بڑے بڑے, اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ لات اور عزا اور حبل و منات ہمارے مولا ہیں. اس وقت جناب امیر المومنین علیہ السلام نے صدا بلند کی تھی کہ میرا مولا اللہ ہے اور کافرین کا کوئی مولا نہیں ہے. تو اب یہاں سے ولایت کے اندر ایک دوسری بحث, دوسری جہت کھلتی ہے, اور وہ یہ جہت کھلتی ہے کہ اللہ ولی سب کا ہے لیکن مولا سب کا نہیں ہے. مولا اس کا ہے کہ جو اس کی ولایت کو قبول کرے. اس کو علماء نے ایک دوسرے انداز سے بیان کیا جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ولایت کی وہ تین قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک ولایت عامہ، ایک ولایت خاص، ایک ولایت خاص الخاص. ولایت آپ سمجھ رہے ہیں، خدا کی سرپرستی اور رہنمائی اور خدا کا قرب جس کی وجہ سے مخلوقات زندہ ہیں. ایک یہ ولایت عامہ ہے کہ اس کائنات میں پائی جانے والی ہر مخلوق اس ولایت سے بہرمند ہے، حتیٰ یہ کہ شیطان بھی ہے یا نہیں. یعنی اگر یہ ولایت عامہ نہ ہوتی تو کیا شیطان زندہ رہتا، کیا شیطان خود سے زندہ رہتا؟ ابلیس کو بھی خدا نے ہی زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ لیے کہ جب تک خدا کی توجہ نہ ہو اس وقت تک کوئی مخصوص مخلوق زندہ نہیں رہ سکتا. تو یہ ہے ولایت عامہ کہ جو کافر، مشرق، شیطان، منافق، مومن سب کے پاس ہے، یہ خدا کی ولایت. لیکن جب خدا اپنے آپ کو مولا جس مقام پہ کہہ رہا ہے، مولا کا کیا مطلب ہے؟ مولا کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے مفادات کی نگرانی، جسے آپ کے مفاد کی پرواہ ہوتی ہے. مولا اس کو نہیں کہتے کہ جو آپ سے بے پرواہ ہو. مولا کون ہوتا ہے؟ جو آپ کی پرواہ کرنے والا ہے، جو آپ کا خیال رکھنے والا ہے، جو آپ کا دھیان رکھتا ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ولایتیں عامہ تو سب کے پاس ہیں، لیکن میں مولا کس کا ہوں؟ صاحبان ایمان کا. کیونکہ صاحبان ایمان وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے میری ولایت کو قبول کیا. تو اس ولایت کو قبول کرنے کی وجہ سے میں مومنین کا مولا ہوں. اور کافر کون ہے؟ جس نے خدا کی ولایت کو قبول نہیں کیا، جس نے خدا کی لٹکائی ہوئی رسی کو جھٹک دیا. اس نے کہا مجھے یہ رسی نہیں چاہیے، یہ جو رسی آپ نے لٹکائی ہے حبل اللہ، مجھے اس کو نہیں پکڑنا. تو وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. اب اس قسم کے افراد کا کوئی مولا نہیں ہے. یعنی کہ میں اور آپ جو اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور کوئی میری غلطیوں کو سنبھال لیتا ہے، یہ مولا. کہ جن جن مقامات پر ہم خود اپنے سے غافل رہتے ہیں وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں مولا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صاحبان ایمان اس چیز کو اپنی زندگیوں میں یقیناً محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو جسے ہم کہتے ہیں یہ غیبی الہامات کہ کسی نے سمجھا دیا کہ یہ کام کر لو، اس طرف چلے جاؤ، یا یہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کی لغزشیں بعض اوقات کافی خطرناک ہوتی ہیں، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے کہ جس نے اتنا اس کو اتنا بگڑنے نہیں دیا، معاملہ سنبھال لیا، روک لیا، سلائڈنگ کو تھام لیا. یہ ہے مولا. کہ خدا کیا فرما رہا ہے کہ مومنین کا میں مولا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری ولایت کو قبول کیا ہے، اس وجہ سے میں ان کا مولا ہوں. یعنی ان کے تمام امور کی نگرانی اور نگہبانی اور ان کی سرپرستیاں میری سے. یہ آیا کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں اور مومنوں کا خدا مولا ہے. اس سے بھی آگے چلیے سورہ توبہ، اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 71. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. جس طریقے سے کل ہم نے دیکھا کہ خدا کی نورانیت مخلوق میں آگے ٹریول کرتی ہے، اسی طریقے سے خدا کی صفات جو اس نے بندوں کو عطا کی وہ بھی اس کی مخلوقات میں آگے کی سمت سفر کرتی ہے. یعنی خدا کے کریم ہونے کی وجہ سے پیغمبر کریم، اور پیغمبر کی کرامت کی وجہ سے پیغمبر کے امتی اور پیروکار کریم. مسلمان جو صحیح مسلم اور مومن ہے وہ کریم. تو خدا کی ولایت مومنین میں بھی آتی ہے. یعنی اللہ مومن کا ولی ہے اور مومن اور مومنہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. اب یہاں پر مؤمنین میں رشتہ ولایت کس بنیاد پر قائم ہوتا ہے؟ سب سے پہلے محبت، ایک دوسرے کے درمیان حجابات کس وجہ سے برطرف ہو جاتے ہیں؟ ہم ایمان ہونے کی وجہ سے. صحیح ہے، مؤمنین کے رشتہ ولایت کسی اور وجہ سے نہیں قائم ہوتا. یعنی میرے اور آپ کے درمیان حجابات اگر برطرف ہوں تو صرف اور صرف ایمان کی وجہ سے، یعنی صرف اور صرف خدا سے تعلق کی بنیاد پر. یہ نہیں کہ میں اور آپ ایک زبان بولتے ہیں، میں اور آپ ایک شہر میں رہتے ہیں، میں اور آپ ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں، میں اور آپ ہم پیشہ ہیں، یہ ساری چیزیں بھی حجابات کو برطرف کرنے کا سبب بنتی ہیں دنیا میں. لیکن جس ولایت کا خدا بین المؤمنین ذکر کر رہا ہے وہ یہ ولایت نہیں ہے. اس طریقے سے حجابات کی برطرفی نہیں ہے، بلکہ حجابات کا برطرف ہونا بر بنائے ایمان باللہ. یہ مؤمنین کس بنیاد پر ایک دوسرے سے رشتہ ولایت رکھتے ہیں؟ خدا پر ایمان کی وجہ سے. اور آگے اس کی تشریح، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یعنی ایسا نہیں ہے عصبیت کی وجہ سے کہ مومنین ہے کہ جو اپنا غلطی کرے تو اس کو کہتے صحیح ہے اور دوسرا صحیح بھی کرے تو اس کو کہیں غلط ہے. یہ عصبیت ولایت ایمانی میں نہیں پائی جاتی. اور اسی چیز کو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، کہ اگر ایک مومن غلطی کرتا ہے تو دوسرا مومن اس کو تحقیر کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے آئینہ بن کے اس کو دکھا دیتا ہے کہ تم غلط ہو یہاں پر. یعنی ہم عام طور سے کسی کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو حقیر بنانے کے لیے. لیکن مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی اس کی خطا، اس کی غلطی، اس کی خرابی اس کو دوسرے مومن میں نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس انداز سے کہ محبت کے ہمراہی احساس رہ جاتا ہے، اصلاح کے جذبے کے ساتھ یہ احساس رہ جاتا ہے، نہ کہ اس کو ذلیل و حقیر کرے. تو یأمرون بالمعروف، مومن وہ نہیں ہوتا جو عصبیت رکھتا ہو کہ اپنے ساتھی کی غلطی کو کہیں بالکل صحیح کر رہے ہو. جیسے ہمارے یہاں ہے پورا معاشرہ ہمارا ایسے ہی، کہ صرف اور صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، نہیں باقی ہر چیز اس کے بعد ہے، باقی سارے صحیح اور غلط کے تصورات اس کے بعد ہیں.
غلط صحیح،
ہاں مطلب صرف یہ کہ اس کو میرے گروپ والا ہونا چاہیے، پھر صحیح اور غلط کا تعین ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن ولایت کا جو رشتہ ہے بین المؤمنین وہ ایسا نہیں ہے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ہمیشہ معروف کا، نیکی کا، اچھائی کا حکم دینا، منکرات سے نہیں کرنا، روکنا، منع کرنا. لیکن جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ دیگر مومنین کے لیے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو برملا ذلیل کر دیا، وہ واقعہ جو بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا امام حسن امام حسین کا بچپن کا، وہی چیز ہے کہ پیار سے، محبت سے، مختلف طریقوں سے. یعنی آپ اس چیز کو غور کریں کہ جب رسول اللہ نے دعوت دین بلند کی مکے میں، وہاں کے لوگ کیسے تھے، کیا کرتے تھے، آپ سوچے تو انہوں نے ان کا جو کریکٹر ہے، انہیں اس کو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی خرابی ایسی نہیں تھی جو ان میں نہ پائی جائے. لیکن تھوڑے عرصے میں ان کا کریکٹر کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ نے پکڑ پکڑ کے سب کے پیچھے پڑے ہوں گے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ نہ کرو؟ کہ کچھ جیسے الفاظ اس قسم کے نقل ہوئے ہیں خود کفار سے اسی زمانے میں، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس بات پر حیران ہیں کہ محمد کی شخصیت میں کیا جادو ہے. اس جملے پہ غور کیجیے گا، شخصیت میں کیا جادو ہے کہ جو محمد کے پاس جاتا ہے اس کا ایسا گرویدہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو بھول جاتا ہے. اصل میں تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس چیز کا نام ہے جو ہم بات کر رہے تھے نا، کہ شخصیت کا نورانی ہونا. یعنی اصل چیز یہ کہ جیسے آپ نور کی صحبت میں بیٹھیں گے تو لامحالہ روشن ہو جائیں گے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس چیز کا نام ہے. वो इस बात पर और इसी वजह से उन्होंने पैगंबर पर क्या इल्जाम लगाया कि ये साहिर है, बेटे को बाप से जुदा कर देता है, भाई को भाई से जुदा कर देता है। कि इतने अरसे से हम जो अपना दीन लेकर चले आ रहे हैं, आबाओ अजदाद के दीन और सुन्नतें, ये हमारे रिश्तेदार मोहम्मद के पास जाते हैं और सब भूल जाते हैं। और इसी चीज को इमाम खुमैनी ने अब हदीस में जगह पे कहा है कि हम लोग जो पैगंबर के नाम पे खुम्स का माल खाते हैं, इन उलमा को मुखातिब कर, हम में वो एहसास कहाँ पर है कि जो पैगंबर के अंदर पाया जाता है, कि वो हस्ती के जिसको खुदा ने कहा कि तौहा, यानी ये जुमला उन्होंने कहा इमामी का नकल कर रहा हूँ, कि तोय से मुराद है तालिब हक और हे से मुराद है हादी, कि ऐ वो जो तालिब हक और हादी हो, मा अंजलना अलैका अल-कुरान लितश्का, हमने ये कुरान आप पर इसलिए नहीं नाजिल किया कि आप इस कदर मशक्क़त उठाएं। मैं कहा कि यह हमें ये एहसास कहाँ है कि पैगंबर अकरम शुरू में जब दावत उनकी ज़्यादा पजीराई नहीं थी, मक्के में इब्तदा में बहुत कम लोग थे जो कबूल कर रहे थे आपकी दावत, तो पैगंबर अकरम ने उसका सबब अपने को जाना, जिन्हें पैगंबर ने यह ख्याल फरमाया कि शायद मुझ में कोई कमी है कि जिसकी वजह से लोग मेरी बात नहीं समझ रहे, तो आप पहले पूरी रात खुदा की बारगाह इबादत में बसर करते थे, फिर पंजों के बल खड़े होकर पूरी रात इबादत में। जब खुदा ने उसके जवाब में यह फरमाया कि तुम तो तालिब हक हो, तुम तो हिदायत करने वाले हो हमारी तरफ से, खराबी तुमने नहीं है, तो वही फरमाते हैं कि हम जो ये सारा खुम्स का माल खा जाते हैं, अपने आप को इतने बड़े बड़े अलकाबात और एजाजात से नवाजते भी नहीं सकते, पैगंबर अकरम की ये सीरत हमें कहाँ पाई जाती है, क्या हम लोगों की हिदायत के लिए इस कदर मशक्कत बर्दाश्त करते हैं, क्या हमारे अंदर वो नूरानियत है पैगंबर की नूरानियत की मिसल जो लोगों को अपनी तरफ जज्ब कर ले। सब तबलीग और हिदायत इस चीज का नाम है, विलायत इस रिश्ते का नाम। तो मुमिन मुमिन का वली है, यानी एक मोमिन के वजह से, उसके बोल चाल से नहीं, सिर्फ मोमिन की सोहबत से दूसरे मोमिन में नूरानियत पैदा होता है। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए आईने की मानिंद होता है, कि जिसमें आईने के सामने जब आप खड़े होते हैं तो अपने हुलिये को आप देखते हैं क्या खराबी है और उसमें संभालते हैं अपनी शक्ल, अपने बोलिए तो दुरुस्त करते हैं। तो ये मोमिन का मोमिन से रिश्ता विलायत है, लेकिन ये रिश्ता किस बुनियाद पर कायम है, खुदा की विलायत की बुनियाद पर, खुदा से ताल्लुक की बुनियाद पर। अगर खुदा से रिश्ते को आप हटा देंगे तो ये विलायत किस चीज़ में तब्दील हो जाएगी, असबियत ग्रुप पर से, तो ये विलायत नहीं रहेगी। यअमुरूना बिलमारूफ वयनहौना अनिल मुनकर वयुकीमूना अस्सलाह وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مؤمنین کے درمیان رشتہ ولایت کن چیزوں پر قائم ہوتا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کی بنیاد پر، زکوٰۃ دینے کی بنیاد پر، صلاۃ قائم کرنے کی بنیاد پر، اور امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی بنیاد پر۔ یہ خدا کی ولایت کے سائے میں مؤمنین بھی ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے ایک اور نقطہ جس کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے کہ ولایت اگر مبنی پر حق ہے، یعنی ولایت سے مراد رشتہ قرابت، یوں کہہ لیجیے کہ اگر قربت یا قرابت مبنی پر حق ہے تو ولایت ہے، اور اگر مبنی پر باطل ہے تو عداوت ہے۔ اگر رشتہ قربت، یعنی کہ جو دو انسانوں کے درمیان قرابت داری کے رشتے قائم ہوتے ہیں، اگر اس کی بنیاد حق پر ہے تو وہ اس رشتے کا نام ولایت ہے، اور یہ رشتہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس دنیا کے بعد بھی باقی رہے گا۔ لیکن اگر اس کی بنیاد باطل پر ہے تو وہ رشتہ آخرت میں کس شکل میں نظر آئے گا؟ عداوت۔ وہ ولایت نہیں ہے، یعنی کہ جیسے آپ غور کریں کہ کچھ کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان، ملحدین کے درمیان آپس بہت دوست بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ سب کے سب رشتے کیا ہیں؟ حقیقتاً کیا ہیں؟ عداوت ہیں۔ یہ جب آخرت میں آئیں گے میدان حساب میں سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ تو جو رشتہ حق کی بنیاد پر قائم ہو وہ ولایت ہے، اور جو رشتہ حق سے انحراف کرتے ہوئے قائم ہو وہ عداوت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جو اگلی آیت بیان کرتی ہے۔ یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ آراف کی آیت نمبر 38۔ یہ آیت، اس میں بیان ہو رہا ہے کہ جتنے بھی گروہ جن و انس ہیں کہ جو اپنے رستے سے بھٹک گئے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو چھٹلایا، جنہوں نے خدا کی آیتوں کے مقابلے میں کذب و دروغ کی راہ کو اپنایا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان سے کہا جائے گا قالت خلوں فی امم، ان سے کہا جائے گا کہ ان امتوں میں داخل ہو جاؤ، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکی، من الجن والانس، انسانوں اور جنوں میں سے، قالت خلو فی امم، داخل ہو جاؤ، امم امت کی جمع، امتوں میں، قد خلت من قبلکم، قد خلت من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر گئے، من الجن والانس، وہ کون سی امتیں؟ ان میں سے کچھ انسانوں کی ہیں، کچھ جنوں کی ہیں، ان سب کے ساتھ کہاں چلے جاؤ؟ پھر نار، آگ میں چلے جاؤ۔ یعنی وہ تمہارے پہلے جو تم جیسے تھے اور تم جو انہی کی سنت و سیرت پہ چلتے چلے آ رہے ہو، سب کے سب جمع ہو کر آگ میں داخل ہو جاؤ۔ کلما دخلت امت، اور اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی کہ جب بھی داخل ہوگی کوئی امت آگ میں، لعنت اختہا، اپنی بہن پر لعنت کرے گی۔ اختہا یعنی اپنی ساتھی امت، بہن کا مطلب ساتھی امت، یہ سب ایک دوسرے کے بھائی بہن، کیا کرے گا کہ ان کے درمیان یہ جو دنیا میں سب مل کر شیطانی کام کیا کرتے تھے، ان ساری شیطانی امور میں سب نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، جب ان سے کہا جائے گا کہ اب سب کے سب داخل ہو جاؤ، جمع ہو کے، مجموعاً آگ میں، تو جب بھی کوئی امت آگ میں داخل ہوگی تو اپنی بہن پر، اختہا، اختہ کسے کہتے ہیں؟ بہن کو، اپنی سسٹر امت پہ لعنت کرے گی، جن کے ساتھ یہ دنیا میں بھائی چارگی کا رشتہ جوڑے ہوئے۔ اور کیا کہیں گی؟ قالت اخراہم لاولاہم، بعد میں آنے والی، اپنے سے پہلے والی کے لیے کیا کہے گی؟ ربنا ہؤلاء اولونا، کہ اے میرے پروردگار، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں آگ کا زیادہ عذاب دے۔ دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہ سب مل کر جو انسانوں کے حقوق چل رہے تھے، اموال الناس، اس وقت ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، اس وقت یہ سب کے سب ایک دوسرے سے رشتہ ولایت جوڑے ہوئے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے، ایک دوسرے کے سب کو ولایت صرف انہیں اہل ایمان میں نہیں ہوتی بلکہ اہل اشرار میں بھی ہوتی ہے، لیکن اہل ایمان کی ولایت رشتہ مبنی پر حق ہے، اور اس دنیا میں بھی محبت کی صورت میں قائم رہتا ہے، اور آخرت میں بھی اور مضبوطی کے ساتھ آگے چلے گا۔ لیکن وہ ولایت کہ جو مبنی پر باطل ہے، وہ دنیا میں تو بظاہر دوستی کی صورت میں نظر آتی ہے، لیکن آخرت میں عداوت کی حالت میں نظر آئے گی، کہ وہ جب بھی داخل ہوں گے اپنے حشر میں تو پہلے تو اس پہ لعنت کریں گے، اور دوسرا جملہ وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے ہم کو بہکایا اور گمراہ کیا تھا، اب ان کو خوب عذاب دے، تو خدا کہے گا تم سب کے لیے بہت سارا ہے۔ جواب یہ آئے گا کہ وہ ان کو کہیں گے ان کو ہم سے زیادہ عذاب دیں، وہ کہیں گے ان کو ہم سے زیادہ عذاب دیں. تو جواب یہ آئے گا قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، تم سب کے لیے بہت بہت زیادہ ہے. تو ولایت جب انسانوں میں آتی ہے اس کی نوعیت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ولایت ولی اس میں خدا ہے، خدا ولی مطلق ہے، خدا کی ولایت کے زیر سایہ امام اور رسول اولیاء ہیں. انسان اگر حقیقی ولایت حق تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ امام اور رسول سے اپنے رشتہ ولایت کو جوڑ دیں، وہی اس کے ولی اللہ ہونے کا سبب بن جائے گا. ورنہ ولایت مبنی پر باطل بھی ہوتی ہے جس کی اصل اور حقیقت عداوت اور دشمنی ہے جو میدان حشر اور آخرت کے سامنے. ہم آخری بات بیان کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. ایک اور ولایت بھی ہے جس ولایت کے کیا نام ہے، ولایت شیطان. یعنی انسان جب خدا کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو اس کا ولی کون ہو جاتا ہے؟
شیطان.
اس خطرے سے بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میرے جملے میں ہم نے غور کیا میں نے کیا کہا، انسان جب بھی خدا کی ولایت کو قبول نہ کرے تو لا محالہ شیطان کے زیر ولایت چلا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی میں نیوٹرل ہوں، نہ خدا سے رشتہ ہے نہ شیطان سے رشتہ، یہ نہیں ہوگا. یا ولایت خدا کے ماتحت انسان کی زندگی گزرے گی یا ولایت طاغوت و شیطان کے ماتحت زندگی گزرے گی، نیوٹرل کوئی رستہ نہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا بہت خصوصی کہ یا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے خدا کی ولایت کو قبول کیا ان کی ولایت، ان کا مولا اللہ ہے. یہاں پر دیکھیں ایک دو بعض بہت پرلطف ہیں، بلکہ شاید ایک آیت میں نے لکھی ہوئی ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 15 ہے. اس میں آپ ایک اور چیز پر غور کیجیے، سورہ حدید کی آیت نمبر 15، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ انہی آیتوں کا تسلسل ہے جو کل ہم پڑھ رہے تھے، نور کی، پھر مومن کا نور، پھر منافق اس نور میں سے مانگے گا، پھر اس سے کہا جائے گا تم پیچھے ہٹ جاؤ. انہی آیتوں کا تسلسل ہے کہ اس دن لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، ان سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی وہ کوئی دے نہیں سکیں گے. دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نا کہ پیسے دیے اور سب کام ہو گئے، یہ معاملہ آخرت میں نہیں چلے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ان سے کہ جو کافر ہو گئے. یہ پہلے آیت کے پہلے ٹکڑے میں کس کا ذکر ہے؟ منافقین کا، کہ وہ منافقین جو آخرت میں جا کر اپنے لیے نور ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں نہ انہیں نور ملے گا نہ ان کے لیے کوئی ایسی صورتحال میسر ہوگی کہ وہ کچھ فدیہ دے کے اپنی جان کو چھڑا دیں، دونوں میں سے کوئی صورت ممکن نہیں. اور نہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کافر، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ نار ہے. یا مولاکم، یہ بہت عجیب لفظ ہے، مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، ان کا مولا آ گیا، یعنی وہ اپنی پوری زندگی کس کی سرپرستی میں گزارتے رہے، خدا کو چھوڑ کر آگ کی سرپرستی. جو ایک جملہ بھی سورہ محمد کا ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اللہ مومنین کا مولا ہے اور کافرین کا کوئی مولا نہیں ہے، دوسری آیت کیا بتا رہی ہے کہ حقیقتاً کافرین کا مولا آ گیا. کہ بالآخر ہر مولا علیہ کو اپنے مولا سے ملنا ہے، جس کی ولایت میں آپ نے زندگی گزاری، جس کو اپنا مولا بنایا، اسی کے پاس پہنچنا ہے. تو مومن نے خدا کو اپنا مولا بنایا تو وہ خدا کے سے ملاقات کرے گا، اور کافر نے حقیقتاً خدا کو چھوڑ کر کسے اپنا مولا بنایا؟ آپ دیا مولا تم، یہ تمہارا مولا ہے، وہ الیہ المصیر وبئس المصیر. مصیر کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ گویا کہ تم خود وہ چیز ہو گئے، یعنی جب تم آگ سے ملو گے تو خود بھی تم گویا آگ ہی ہو گئے. سورہ قارعہ بھی اس حوالے سے یاد آتی ہے، وہاں بھی ایک لفظ ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ہے نا اس میں لفظ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ کا کیا مطلب ہے؟ بس ان کی ماں ہے جہنم. قرآن کریم کی ان تعبیرات کو دیکھتے ہیں کیا؟ بس جہنم ان کی ماں ہے، یعنی کہ اس دنیا میں جو یہ لفظ یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں کس کو اپنا ماں باپ بنایا ہوا ہے؟ جہنم کو. آنکھ یا ولایت خدا کے زیر اثر زندگی بسر ہوگی یا ولایت نار، اور ولایت نار کی کیفیت کیا ہے؟ وہی جو ولایت شیطان و ابلیس ہے. اس کو جلدی جلدی دیکھ لیں، سورہ 121، اور یہاں پر خدا نے فرمایا کہ وہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، یعنی ایک وحی وہ ہے کہ جو خدا بھیجتا ہے اپنے اولیاء یعنی پیامبران کی طرف، اور وحی کی ایک قسم وہ ہے کہ جو شیاطین بھیجتے ہیں اپنے اولیاء کی طرف. ان الشیاطین، بے شک شیاطین لیوحون وحی کرتے ہیں الی اولیائہم، اپنے اولیاء کی طرف. اس وحی میں ہوتا کیا ہے؟ اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم. وہ وحی کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ وہ جدال اور جھگڑا کرے. شیاطین کی جو وحی ہے وہ صرف اور صرف کس کام کی ہوتی ہے؟ فساد اور غارت گری برپا کرنے کے لیے. اور آخری ٹکڑا آیت اس میں، اچھا سورہ انعام کی آیت نمبر 121، نہیں ہے سورہ انعام آیت نمبر 121. کہ ولایت شیطان کی بھی ہے اور وحی خدا کی طرف سے بھی آتی ہے اپنے اولیاء کی طرف، لیکن اس وحی کے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور وحی شیطان کی بھی ہوتی ہے اپنی اولیاء کے لیے، لیکن اس وحی کے سبب سے جدال اور فساد ہوتا ہے. سورہ نحل کی آیت نمبر 100، یہ تو ہے نا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، 98، کہ جب بھی تم قرآن کی قرأت کیا کرو تو پناہ مانگو اللہ سے، اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم سے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، شیطان رجیم کے لیے کوئی سلطان نہیں ہے، میرے سلطنت یا غلبہ اس کے لیے نہیں ہے. عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو صاحبان ایمان ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ ولایتیں دو ہیں، یا ولایتیں خدا ہیں یا ولایتیں طاغوت و شیطان ہیں. مؤمن کا ولی کون ہے؟ اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا. تو جو خدا کی ولایت میں ہیں اس پر شیطان کی ولایت کا اثر نہیں ہے، کہ شیطان کا کوئی سلطان، کوئی قابو نہیں ہے. کس پر؟ علی الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. مومن کو خطرہ اپنے آپ سے، یہ بھی جملہ یاد رکھیے، مومن کو خطرہ اپنے آپ سے شیطان سے اتنا نہیں، اپنے نفس کے اندر ابھرنے والے جو مسائل ہیں ان سے خطرہ ہے حقیقت، جس کی وجہ سے بعض لوگ ایمان میں بہکتے ہیں. شیطان کا اتنا زور نہیں ہے، اس کا سلطان اس میں نہیں ہے. انما سلطانہ علی الذین یتولون، ابلیس کا زور کس پر ہے؟ جو اس سے تولا کرتے ہیں، جو اسے اپنا ولی بناتے ہیں. والذین ہم به مشرکون، اور جو اس میں مشرک ہو جائے، یعنی جو خدا کی ولایت کو چھوڑ دیں، جو خدا کے ساتھ چاہے ربوبیت میں چاہے بندگی میں کسی اور کو شریک بنا لیں اور شیطان کو دعوت دے کر بلائیں. رشتہ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے اور اس کے درمیان سے حجابات کو برطرف کریں. شیطان کا زور صرف ہم پہ چلتا ہے اور اس کے علاوہ ابلیس کا زور کسی پر نہیں. تو یہاں کچھ نکات ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے ولایت کے حوالے سے، کہ ولایت خدا کی کیا معنی، اور اصول وہی ہے کہ ولایت اور کرامت یہ وہ صفات الہیہ ہیں کہ جو اللہ کے بندوں میں پیدا ہونا چاہیے. ولایت اور کرامت دونوں کے معنی آپ نے سمجھ لیے. ولایت کے دو تین جہات کو بھی مجھے امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ ولایت اگر مبنی پر حق نہ ہو تو اصل میں عداوت ہے، چاہے وہ رشتہ سگا خون کا رشتہ کیوں نہ ہو، لیکن یہ رشتہ بھی آخرت میں قرب کا نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن انسان فرار کرے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، باپ سے، اپنی زوجہ سے اور اپنی اولاد سے. تو یہ رشتے اس دنیا تک ہے. اگر کسی رشتے کو ثبات اور دوام ملنا ہے تو اس رشتے کو خدا کے کسی قسم سے وابستہ ہونا چاہیے، کیونکہ ثبات اور دوام کس میں؟ اس میں الہی. اگر خدا کے کسی قسم سے وابستہ نہیں ہوگی میری زندگی تو اس میں بھی ثبات اور دوام نہیں ہوگا. بھائی پتا چلے تو ولایت اور کرامت کے جو بذات خود سمدیت کے ماتحت ہیں، یہ دو صفات انسان میں پیدا ہونا ضروری ہے تاکہ اس میں نورانیت آ جائے، اور انسان کو اس بارے میں بہت زیادہ خبردار ہونے کی ضرورت ہے کہ ولایت مبنی پر باطل نہ ہو اور حق کی ولایت سے کسی بھی وقت انحراف نہ ہو، کیونکہ جو حق کی ولایت سے ہٹے گا وہ لا محالہ کس کی ولایت میں چلا جائے گا؟ شیطان کی. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت خاص بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم خدا کی سرپرستی سے بے خبر ہیں تو کہیں بھی نہیں ہیں، نہیں، کہیں اور پہنچ چکے ہیں. کیونکہ جو جس کے سر پر خدا کا ہاتھ نہیں ہے اس کو شیطان نے اچھا دیا. یہ اصول. السلام علیکم.